الله الرحمن
ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبسند المتصل إلى أمير المؤمنين في الحديث الإمام الهمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومهم آمين. قال: باب من بلغ 60 سنة فقد عذر الله به في العمر، لقوله: أولم نعمركم ما تذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. وفي قال: حدثني عبد السلام بن مطهر قال: حدثنا عمر بن علي بن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى أمير أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. تابعه ابن عجلان وأبو حازم عن المقبري. حدثنا علي وبه قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا أبو صفوان عبد الله بن سعد قال: أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال قلب الكبير شاب في اثنتين، في حب الدنيا وطول الأمل. قال الليث: وحدثني يونس وابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أخبرني سعيد وأبو سلمة حدثنا مسلم وبه قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا حشام قال: حدثنا قتادة عن أنس رضي الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان: حب الأمل، حب المال، وطول العمر. رواه شعبة عن قتادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. یہ باب کا عنوان: من بلغ 60 سنہ، جو آدمی 60 برس کی عمر کو پہنچے، 60 years. فقد عذر اللہ الیہ فی العمر، عمر کے اعتبار سے اب اس کے پاس کوئی عذر نہیں، اللہ نے اس کو بے عذر کر لیا کہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس کافی عمر، کافی وقت نے مجھے نہیں دینا. جو 60 برس کی عمر کو پہنچ جائے، یعنی اس کی عقل بھی تمام ہو گئے، اللہ نے اس کو کافی فرصت بھی دے دی. جیسے پچھلے سبق میں بیان کیا کہ 40 عمر اس کی عمر تک آدمی دنیا کا بھی اپنے کام کاج کو دیکھ لے، لیکن اس کے بعد اب آخرت کی تیاری کرے. تو جس کو 60 برس کی عمر ملے، اس کو اب کوئی عذر باقی نہیں رہا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان بچہ جو پیدا ہوتا ہے اور مسلمانوں کی پرورش پاتا ہے، تو اس کی تمام نیکیاں جو کرتا ہے، وہ جب تک کہ بالغ نہ ہو، اس کے نیکیاں کا ثواب اس کے لیے لکھی جاتی ہے، اور وہ ثواب اس کے ماں باپ کے لیے بھی لکھی جاتی ہے. جب بالغ ہو جاتا ہے، اب اس کا حساب کا دفتر کھلتا ہے، اب جو گناہ کرتا ہے وہ بھی لکھی جاتی ہے اس کے ذمے. یہاں تک کہ 40 سال کی عمر کو پہنچے، 40 سال کی عمر کو پہنچے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو 3 بیماریوں سے محفوظ کرتا ہے: پاگل ہونے سے، کور کی بیماری سے، اور برس کی بیماری سے. 50 سال کی عمر جب اس کی پہنچ جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے حساب کتاب آسان کر دیتے ہیں، اور آسان حساب کتاب کہ اللہ اسے کوئی حساب کتاب نہیں لیتا. 7 سال کی عمر تو انابت الی الاخرہ اللہ اس کو نصیب کرتا ہے. 70 برس کی عمر کو جب پہنچتا ہے، تو ملائکہ اور اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں. 80 سال کی عمر کو پہنچتا ہے، تو پھر اس کے گناہ نہیں لکھے جاتے، صرف اس کی نیکی لکھی جاتی ہے. اور 90 سال کی عمر کو جب پہنچتا ہے، تو پھر اس کی مغفرت بھی ہو جاتی ہے، اور اللہ اس کو دنیا میں اس لیے باقی رکھتے ہیں کہ وہ اپنے خاندان والوں کے لیے دعا کرے، اور یہ پھر اللہ کے یہاں اس کا نام لکھا جاتا ہے: اسیر اللہ فی الارض، اللہ کی قیدی زمین میں، کہ یہ کب نکلے قید میں سے اور اللہ کے یہاں پہنچ جائے. تو اور یہ جو حکیم، کون ہے مشہور حکیم، حکیم نہیں وہ جی نہیں یہ جنہوں نے جن کی بنیاد پر تمام دوا طب ہے آج ابو علی سینا ہاں اس نے لکھا ہے کہ عورت لڑکی 10 برس کی ہوتی ہے تو لعبت اللاعبین ہے لوگ اس کے ساتھ کھیلتے لیتے یہ گھڑیا ہوتی ہے ڈال اس نے ان کے ہاتھوں میں 20 سال کی عمر میں حور من حور العین ہوتی ہے اور 30 سال کی عمر کی جب پہنچتی ہے تو کیا قرآن میں آیا ہے لوط علیہ السلام کی بیوی کے لیے جی ہاں کیا ہے خیر جب یاد آئے تو وہ آیت اور جب 40 سال کی عمر کو ہوتی ہے تو علیہا لعنت اللہ والناس اجمعین یہ کوئی عالم کا قول نہیں یہ ابو علی سینا کا قول ہے اور یہ نیک عورتوں کے بارے میں نہیں جو رستے میں پھرنے چلنے پھرنے والی عورتیں ہیں اور اپنے آپ کو بیچتی ہے یہ ان کے بارے میں ہے کیا غابرین جی ہاں عجوزن فی الغابرین 30 سال کی عمر میں عجوزن فی الغابرین ہوتی ہے تو مارا تو 7 سال کی عمر کو جس کو اللہ تعالی نے عطا فرمایا تو اس کے پاس اب کوئی عذر باقی نہیں ہے عذر اللہ علیہ فی العمر لقولہ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاکم النذیر کیا میں تم ہم نے تم لوگ کو اتنی عمر نہیں دی جس عمر میں ہر آدمی سوچتا ہے اس کے عاقبت سے اس کے حقیقت سوچتا ہے میں دنیا میں کیوں آیا میں آخرت مجھے آخرت میں جانا یعنی پوری اس کے عقل اللہ نے پوری اس کو دے دی پھر بھی اس کو اس نے تیاری نہیں کی تو یہ پھر اپنے ذمے ہے وجاکم النذیر اور نذیر بھی تمہارے پاس آ چکا نذیر یہ ہے کہ قرآن آیا تمہارے پاس اللہ کے رسول اللہ کا پیغام آیا تمہارے پاس ورثت الامی انبیاء علماء علی صلاۃ علماء علی علیم الرحمہ نے تم کو نصیحت کی ہدایت کی تمہارے بال جب سفید ہو گئے ایک دو بال بھی سفیدی تو یہ اللہ کی طرف سے نذیر ہے تمہاری کمر ذرا جھک گئی تو یہ بھی اب نذیر ہے کہ اب وقت تمہارا قریب آ گیا آگے کو چلنا ہے اب تم بہت ڈھیلے ہو گئے اپنے سب کام میں تیزی سے بھاگنا کودنا وہ تو کوئی سوال ہی نہیں تم سیدھے چل بھی نہیں سکتے ابھی ایک پاؤ پر تم کھڑے بھی نہیں ہو سکتے ہو کچھ نہیں کر سکتے ہو جب جوان تھے تو وضو کرتے تھے اور ایک پاؤ پر کھڑے ہوتے اور دوسرا پاؤ ڈھوتے تھے اب جو بڑھاپا میں کچھ بھی نہیں کر سکتے گر جاؤ گے تو یہ ہے تمام نذیر جو ہے وہ تمہارے پاس آ چکے پھر بھی تم نے سبق نہیں لیا اس عنوان کے ماتحت باپ کے ماتحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم کی روایت نقل کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اعذر اللہ الى امرئن اخر اجله حتى بلغه 60 سنہ کہ یہ جب 70 سال کی عمر کو پہنچ چکا تو اب اس کے پاس کوئی عذر باقی نہیں ہے اس کو صحت تندرستی بھی دی وقت بھی لمبا دیا اس کے عقل بھی پوری ہو گئی اس کے پاس کوئی عذر نہیں اسی کو روایت کے تابع ہو ابن اجلان اور ابو حازم عن المقبری سے دوسری روایت حضرت وہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے لا یزال قلب الکبیر شابا کہ ہمیشہ برہا آدمی کا عام متن یہ بات ہے کہ برہا آدمی جو ہے اس کا دل شاب ہوتا ہے جوان ہوتا ہے دو چیزوں کے بارے میں یہ برہا ہوتا ہے لیکن اس کا دل ان دو چیزوں کے بارے میں برہا نہیں ہوتا ہے دل جوان ہوتا ہے ان دو چیزوں میں کون سی وہ دو چیزیں حب الدنیا و طول العمل دنیا کی محبت میں یہ برہا بھی ہو گیا لیکن ابھی دنیا کی محبت اس کے دل میں بھری ہوتی ہے اور طول العمل جیسے کہ کل پچھلے سبق کی روایت میں وہ جو چار چوکھٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا سکوئر اور بتایا کہ ایک لکیر اس سے باہر وہ عمل اس کی امید ہے تو لمبی لمبی امیدیں اس کو ہوتی ہے اب یہ تو اس کے پاؤں قبر میں لٹکے ہوئے ہوتے لیکن اس کی امیدیں اور دنیا کے لیے میں ابھی میرے پوتے کی شادی کو دیکھوں گا پوتے کے اولاد کو دیکھوں گا یہ کروں گا لمبی لمبی امیدیں ہوتی ہے تو یہ عام میتھڈ مثلا یا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نکیر کی کہ جب آدمی بوڑھا ہوئے تو دنیا عمر کی زیادہ محبت دنیا کی محبت دل میں نہیں ہونی چاہیے. یہ ہوتے ہیں یہ محبت ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نکیر فرمائے اور اس پر تنبیہ فرمائے کہ دیکھو تو ایسا نہ ہو کہ تمہاری عمر جب 7 سال کے زیادہ تم بوڑھے ہو جاؤ تو پھر عامتاً یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی محبت بڑھتی رہتی ہے تو تم چوکن نہ رہو ہوشیار رہو. ایسا نہ ہو کہ دنیا کی محبت آخرت کی محبت آنی چاہے. جب آدمی آخرت کی طرف جا رہا ہے تو آخرت کی محبت ہونی چاہے اور نہ لمبی لمبی امیدیں ہونی چاہے. یہ بھی دنیا کی محبت ہی کا ایک شعبہ ہے. لمبی لمبی امیدیں کہ ابھی میں یہ کروں گا ابھی وہ کروں گا وغیرہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. قال الليث دوسری روایت آتی ہے جو امام لیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے حدثني یونس وابن وهب عن یونس عن ابن شهاب اخبرني سعید وابو سلمہ. یہ روایت اس سند سے بھی آئی ہے. تیسری روایت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکبر ابن آدم و یکبر معه اثنان. آدمی کی عمر بڑھتی ہے وہ زیادہ اس کی عمر ہوتی ہے اس اور دو چیزیں اس کے ساتھ بھی بڑھتی ہے. اس کی عمر بھی بڑھتی ہے اور دو چیزیں بھی بڑھتی ہے. جیسے کہ آدمی بوڑھا ہوتا ہے اور دو چیزوں کے لا یزال شاب بن فی اثنین دو چیزوں میں وہ جوان ہوتا ہے یعنی تیز ہوتا ہے. جیسے کہ جوان آدمی تیز تو دونوں حدیث کا مطلب وہی ہے کہ یہ آدمی بوڑھا ہوتا ہے اور یہ محبت یہ دو چیزوں کے یہ بھی اس کے دل میں اور بڑھتی رہتی ہے. اس میں کوئی تضاد نہیں ہے دونوں روایتوں میں. دونوں کا ایک ہی مطلب ہے کہ آدمی بوڑھا ہوتا ہے لیکن دو چیزوں کی محبت بڑھتی ہے. وہاں فرمایا حب الدنیا اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب المال مال کی محبت. ایسے دنیا کی محبت بھی تو وہ دونوں بھی ایک ہی چیز ہے حب المال و حب الدنیا. دنیا آدمی محبت کرتا ہے تو دنیا آدمی حاصل نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ اس کے پاس مال نہ ہو. تو مال بھی یہ جمع کرتا ہے صرف مال کو جمع کرنے کو نہیں وہ تو اور بے وقوف پلے درجے کا بے وقوف اور الو ہے جو صرف مال بہت سے مالدار لوگ تاجر لوگ صرف مال پہ جمع کرتے جاتے ہیں اور جتنے مال ان کو ملتا ہے وہ اس کو انویسٹ کرتے رہتے ہیں اور بھی خود اور صرف مال نہیں بلکہ ان کا وقت بھی دنیا کمانے میں پورے اپنی توانائی اپنا وقت اپنے تمام صلاحیتوں دنیا کمانے پر لگاتے ہیں. اتنے ان کو فرصت بھی نہیں کہ وہ کچھ اپنے لیے کچھ راحت بھی کر سکے. پیسے ان کے پاس ہے لیکن علاج کے لیے بھی نہیں جاتے ان کے پاس فرصت نہیں اور اس میں پیسے خرچ ہوگا. ایک ہندو اس کے عمر ہو گئی بری اور بیمار ہوا اور اس کے لیے علاج ڈاکٹر نے تجویز کیا تو اس نے اپنے جو خزانجی تھے ٹریجرر اس سے کہو کہ حساب لگاؤ کہ یہ جب میں مر جاؤں گا تو لوگ گھر پہ آئیں گے ان کو کھانا کھلانا پڑے گا اس میں زیادہ خرچہ ہوگا یا میں علاج کراؤ اس میں زیادہ خرچہ ہوگا. جس میں کم خرچہ ہوگا وہ کام ہم کریں گے. اگر علاج میں کم خرچہ ہوگا تو علاج کرائیں گے اور اگر لوگوں کو کھلانے میں کم خرچہ ہوگا تو میں مر جاؤں گا لیکن کھلائیں گے. تو پیسے کمانے کا مقصد ہی کیا. جو آدمی کماتا ہے وہ پھر بھول جاتا ہے. لا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون. جن لوگوں نے اللہ کو بھلایا وہ اپنے آپ کو بھول جاتے. اتنے پیسے کمانے میں بیمار ہوتے تو بھی آرام نہیں کرتے کیونکہ ہمیں تو کمانا ہے دکان پہ جانا ہے اور ڈاکٹر کے پاس جانے کی فرصت بھی نہیں ہمیں تو کمانا ہے. آدمی کو یہی فکر ہوتی ہے کہ میں کماؤں. ایک آدمی درخت کے نیچے آرام سے پڑا ہوا تھا. ایک آدمی یونیورسٹی کا گریجویٹ جو ہے اور وہ بھی شاندار ٹوپی یعنی علی گڑھ یونیورسٹی کا گریجویٹ وہ بالکل 45 ڈگری اینگل پر اس کی ٹوپی اس کا اچکن بھی اور اوپر کا بٹن تک لگا ہوا ہے پورا ڈریس تھا پورا. تو وہ آیا اس کو اٹھایا جگایا کہ کیوں تو کیا کرتا ہے یار تو اتنا پڑھا لکھا آدمی کیسے تو کتنا تیرے کپڑے بھی شاندار تو نہیں جانتا میں کیا کرتا ہوں میں سو رہا ہوں اور کیا کر رہا ہوں مجھے پوچھ رہا ہے. تو کہا کہ نہیں سونا نہیں چاہیے تو کیا کرنا چاہے کہا کہ محنت کرنی چاہیے وہ کنسٹرکٹیو ہونا چاہے اور وہ مال کمانا چاہے, کیا کرو کلہاری لو اور درخت کو کاٹو اور وہ لکڑیاں جا کے بیچو, کماؤ, پیسے بناؤ, اس کے بعد کیا ہوگا اور تم مالدار ہو جاؤ گے, دوسری کلہاری منگاؤ, پھر ایک آدمی کو رکھو تمہارے پاس ملازمت کرے, اب تم سیٹھ بن جاؤ گے, تمہارے پاس نوکر ہوگا, اس کے بعد پانچ دس تمہارے نوکر ہوں گے, پھر ٹرک خریدو, پھر پانچ دس تمہارے ٹرک ہو جائیں گے, پھر بڑی زبردست دفتر بناؤ, پھر مکان بناؤ, پھر شادی کرو, پھر آرام سے رہو. تو اس نے کہا میں اس وقت کیا کر رہا ہوں, میں آرام سے نہیں ہوں, اتنا لمبا چوڑا چکر اور صرف آرام کر رہا ہوں, اس وقت بھی تو میں آرام ہی کر رہا ہوں, اور اتنا لمبا چکر اور اس میں پھر ڈاکو میرے پیچھے پڑ جائیں گے, میرے فیملی کے لوگ مجھ سے پیسے بھاگیں گے کہ یہ بالدار آدمی, میں نہیں دوں گا تو وہ میرے دشمن بن جائیں گے, لوگ مجھ پر حسد کریں گے, مجھے ہر وقت ٹیکس مین کی فکر رہے گی کہ ٹیکس والا آئے گا, وہ اتنے سب پریشانی, اور اس وقت بھی تو میں آرام ہی کر رہا ہوں. تو آدمی دنیا کے چکر میں لگتا ہے, الو کیا بھیل جو ہے وہ پورا دن چکر لگاتا ہے, کہاں گیا, کہیں نہیں, کیا کچھ نہیں, یہ ہے دنیا کے. تو آدمی کو دنیا کے مال کی محبت اور دنیا کی محبت, ان حدیثوں میں صرف ایک حقیقت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان کیا, حقیقت بھی اور اس کا علاج بھی, اس سے بچو, دنیا کی محبت سے بچو, مال کی محبت سے بچو. وطول العمر, وہاں طول العمل یعنی اپنی امید زیادہ لمبی, یہاں طول العمر کہ عمر میری زیادہ بڑھے, پھر آدمی کو یہی کہ میری عمر زیادہ ہو گئی, روزانہ گنتا ہے کہ آج میں 60 سال کا ہو گیا, 75 سال کا ہو گیا, اتنے سال کا ہو گیا, اور سال کتنے آدمی کو کتنی عمر ملے یہ کوئی کمال نہیں ہے, آدمی نے اس عمر میں کیا کیا وہ ہے اصل چیز. آدمی اگر 20 سال تک ہی جیا لیکن اللہ کو راضی کر کے گیا, یہ پورا کامیاب ہو گیا, اور آدمی 100 برس تک جیا لیکن اللہ کو ناراض کر کے گیا تو کیا فائدہ 100 برس کی عمر کی. تو یہ ہے کہ آدمی متنبہ ہو کہ ان چیزوں جو ہے وہ اصل چیز نہیں ہے, اصل آخرت کی تیاری, زیادہ عمر ملے, زیادہ امیدیں وہ تو بیکار ہے, اور دنیا کی محبت اور مال کی محبت یہ تمام چیزیں بیکار ہے اس پر آپ سے, اور یہ خود بخود یہ بیماریاں, یہ بھی یاد رکھنا چاہے کہ کوئی آدمی جان بوجھ کر کے اپنے اندر شکر ڈائبٹیز کی بیماری پیدا نہیں کرتا ہے, کولیسٹرول کی بیماری پیدا, یہ خود بخود ہو جاتی ہے, ایسے ہی روحانی بیماریاں, یہ تمام طول عمر کی محبت اور طول العمل اور مال کی محبت, دنیا کی محبت, یہ بیماریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث مبارکہ میں بیان کر دی, اور مطلب اس کا یہ ہے کہ تم متنبہ ہو جاؤ اور تم اس کا علاج کرو کہ تمہارے اندر کہیں یہ دنیا کی محبت, مال کی محبت, طول العمل کی محبت تمہارے اندر پیدا نہ ہو. جی.
وبه قال حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرنا محمود بن عدي وزعم محمود أنه أقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقل محبة مجها من درم كانت من دراهم قال سمعت
من دارهم
قال سمعت إثبان إثمار بن مالك الأنصاري ثم أحد بني سالم قال غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ليوافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي به وجه الله إلا حرم الله عليه النار. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله ما لعبد المؤمن إني جزاء إذا قبضت سفيه من الدنيا ثم احتسبه إلى الجنة.
یہ باب ہے العمل الذي يبتغى به وجه الله, وہ اعمال جن سے اللہ تعالی کی رضا مندی حاصل کی جاتی ہے, جن اعمال سے اللہ راضی ہوتا ہے, اصل چیز جس میں اخلاص ہے, یعنی اعمال بھی وہ ہو جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اور ان اعمال میں بھی اخلاص ہو. اور آپ نے شروع کتاب میں یا آپ پڑھو گے وہ حدیث نیت والی انما لکل امرئ ما نوى، وہ یعنی اخلاص جو ہے یہ بھی باب اخلاص کا ہے، وہ اعمال جن سے یعنی عمل بھی صحیح ہو. ایک آدمی مثلا وہ دیکھتا ہے کہ مالدار لوگ زکات نہیں دیتے تو وہ جا کے چوری کرتا ہے ان سے، اور وہ مال لے کے اتنا مخلص ہے، 100% مخلص ہے، وہ سب مال ایک بھی سینٹ اپنے پاس نہیں رکھتا ہے، سب غریبوں میں تقسیم کرتا ہے کیونکہ مالدار زکات نہیں نکالتے. تو اس نے جا کے ان سے چوری کی اور وہ زبردستی ان سے مال لیا اور جا کے اس کو تقسیم کر دیا، تو یہ عمل اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوگا. وہ اعمال وہ ہونا چاہیے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے. ہاں ان کو جا کے سمجھائے، ترغیب دے، دیکھو تم لوگ زکات نہیں نکالتے ہو، زکات نکالو اور اپنی خوشی سے آپ اس فریضہ کو ادا کرو. تو یہ عمل پھر ہوا جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. تو عمل بھی صحیح ہونا چاہیے اور اس میں نیت بھی صحیح ہونی چاہیے. وہ اعمال جن سے اللہ راضی ہوتا ہے اور ان اعمال میں نیت بھی کہ اللہ راضی ہو، یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہاں بیان کرتے. کبھی آدمی مثلا ہوائی جہاز میں سفر کرتا ہے اور ایئر ہوسٹس سے مذاق کرتا ہے اور مسکراتا ہے اور کہتا ہے میں اچھا اخلاق دکھاتا ہوں کہ مسلمان کے اخلاق اچھے ہونے چاہے، حالانکہ تو یہ وہ عمل نہیں کہ جن سے اللہ راضی. اچھا اخلاق تو ضروری ہے لیکن یہ غلط عمل استعمال کرتا ہے، یہ صحیح عمل. تو عمل بھی صحیح ہونا چاہے اور اس کے ساتھ نیت بھی صحیح ہونی چاہیے. تو یہ اور اس میں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اس میں وہ روایت آتی ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کو تو اس پر ثواب ملتا ہے. بلی کتے کو آدمی بھی کھلائے پلائے، ان کی ذرا حفاظت کرے تو اس میں بھی ثواب ملتا ہے. ہر چیز، جاندار چیز جس کا آدمی سنبھالتا ہے، آدمی درخت لگائے اور وہ بھی اس نیت سے لوگوں کو سایہ ملے، لوگوں کو ان کے اس کے پھول سے لوگوں کو خوشی ہو، اس کے پھل سے لوگ کھائے تو اس پر بھی اس کو ثواب ملتا ہے. تو یہ وہ روایت حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کتاب المناج میں گزر چکی. یہاں حضرت زہری اخبرنی محمود ابن ربیع وزعمہ، محمود ابن ربیع کی روایت ہے اور وہ کہتے ہیں، وزعمہ کہتے ہیں، محمود کہتے ہیں، انہ اقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقل مجتا مجہا من دلوین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کلی کی. یہاں بھی دیکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو کیسے سکھایا، یہ جوان بچہ تھا اس وقت. اور یہ ہے کہ جیسے کہ آدمی جو ہے، بہت سے لوگ، بڑے لوگ ہاتھ میں پانی ہوتا ہے تو چھوٹے بچوں پر ایسے جھرکتے ہیں، ایسے ہی مذاق کرتے ہیں تو وہ بچے خوش ہو جاتے ہیں. تو ایسے ہی کوئی بھی یا کسی پیچھے سے آئے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ ہے کہ ہاتھ رکھ دیا آنکھوں کے اوپر، یہ آپس میں محبت پیدا کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کلی کی، یعنی پانی لیا منہ میں. وہاں اس زمانے میں ڈول سے پانی، ہم ٹیپ سے پانی لیں گے منہ میں، اور منہ کے ساتھ جو پانی ہے ایسے پھونکا، کلی کی اس کے اوپر. تو یہ کہ بچوں کے ساتھ آدمی خوش ہوتا ہے جس طریقے سے محبت کرے، اور بچے اس کو پسند کرتے ہیں، کبھی ان کا ہاتھ پکڑ لیا نہیں چھوڑتے ان کو، جو بھی ذرا ان کے ساتھ کھیل مذاق کرے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ان کے ساتھ کیا، عقل رسول کلی کی وعقل مجتن مجہا، اور کلی کی ایک گھونٹ پانی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا، مجہا من دلوین، ایک بالٹی تھی وہاں سے پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا منہ میں رکھا اور پھر منہ سے ان پر کلی کی، ان پر وہ پھینکا وہ اس کے اوپر. تو یہ ایک ان کے ساتھ مذاق، ان کے ساتھ محبت کی. کانت منداریم، ان کے گھر میں سے وہ جو بالتی تھی. اور پھر قول سمعت عبان ابن مالک الانصاری، فرماتے ہیں محمود ابن ربی، میں نے سنا عبان ابن مالک الانصاری، اور جیسے یہ دیکھو یہ کیسے اہتمام سے یہ پورا پس منظر بیک گراؤنڈ کو اس کے اندر بیان کیا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقل مجتا مجہا، پوری یعنی اس کو کتنا اس کا خیال ہے اور محبت. جیسے کہ آدمی بعد میں بیان کرتے ہیں اپنے طلبہ سے اور فرماتے ہیں کہ فلاں شیخ جو تشریف لائے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ مولانا مدنی رحمت اللہ کوئی بھی اور انہوں نے ہمارے ساتھ ایسی محبت کی ویسے محبت کی تو آدمی اس کو کتنی محبت سے اس کو بیان کرتا ہے تو یہ اس کو بیان کرتا ہے اور وہ محبت کے جو وجہ تھی آدمی اس کو بہت یاد رکھتا ہے اور بہت اس کو بیان بھی کرتا ہے تو یہ حدیث سے خاص اور باپ سے اس کا تعلق نہیں ہے لیکن ان کو اتنا اس سے محبت ہے تو کہ انہوں نے اس کو بیان کیا اور یہ جب محبت پیدا ہو جاتی ہے پھر دین آتا ہے آدمی کے اندر بغیر محبت کے دین کی حقیقت کبھی نہیں آتی اصل چیز جو اللہ کی محبت دین کی محبت اور استاد کی محبت شیخ کی محبت جب یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں تو پھر باقی پورا دین بھی آسانی سے آتا ہے تو انہوں نے اس کو پی پی اس کے پس منظر اس کو بیان کیا پھر جو اصل چیز جو ان کو بیان کرنا تھا وہ بیان کیا سمعت عبان ابن مالک الانصاری ثم احد بنی سالم یہ حسین ابن محمد الانصاری ہے یہ احد من بنی سالم جو ہے انہوں نے بیان کیا قال غدا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لے آئے فقال اور یہ ہے اصل چیز جو امام بخاری کو بیان کرنا تھا لن یعافی عبد یوم القیامہ نہیں ملے گا نہیں جو کام اس نے کیا اس کا اجر کوئی بندہ کو ملے گا قیامت کے دن کہ یقول لا الہ الا اللہ کہ کام بھی اچھا کیا لا الہ الا اللہ یہ تمام نیکیوں کا جھر ہے لا الہ الا اللہ آدمی انسان بنتا ہے لا الہ الا اللہ سے ناری نوری بنتا ہے لا الہ الا اللہ سے جہنمی جنتی بنتا ہے لا الہ الا اللہ سے اور اللہ کا مبغوث اللہ کا محبوب بن جاتا ہے لا الہ الا اللہ سے لیکن شرط یہ ہے یبتغی بہ وجہ اللہ اللہ کی رضا مندی کے لیے یہ نہیں کہ نفاق اور نفاق میں منافقت کرتا ہے اور ایسے لوگوں کو دکھاوا کے لیے زکات کا مال کر لینے کے لیے وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور جو مسلمانوں پر انعام ہوتا ہے اس کے لیے نہیں یبتغی بہ وجہ اللہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو کام بھی وہ صحیح کیا لا الہ الا اللہ رأس الحسنہ تمام نیکیوں کا جھکی جھر جو ہے وہ بھی اور یبتغی بہ وجہ اللہ اس کے بدلے میں الا حرم اللہ علیہ النار اس کے بدلے میں اللہ تعالی جہنم کے آگ اس پر حرام کر دیتے ہیں ایسے موقع پر ہم سب سوچے یعنی کتنی زبردست فضیلت ہے کہ آدمی لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ پڑھے اللہ کی رضا کے لیے اس کے بدلے میں اللہ جہنم کے آگ اس پر حرام کر دیتا ہے تو خود بخود ہماری دلوں کے اندر یہ دائیہ پیدا ہو جانا چاہیے تھا اور ہم پڑھ لیتے لا الہ الا اللہ دل میں آہستہ سے ہم پڑھ لیتے کیونکہ کتنی بڑی اس کی فضیلت اور جو آدمی جب کوئی فضیلت سنتا ہے اس وقت عمل کرتا ہے تو بعد میں اس کو اور توفیق ملتے اس کو عمل کے اور جو جس وقت اس نے سنا وہ اس پر عمل نہیں کرتا ہے بعد میں اس کو خیال تک نہیں رہتا ہے کہاں توفیق عمل کی ہوگی تو ہم سوچے کہ ہم میں سے کس نے ابھی یہ کلمہ پڑھا یہ ہم نے ابھی فضیلت سنی انگلش میں کہتے ہیں کہ اسٹرائک وائل دا راڈ از ہاٹ جو ابھی بات کان میں پڑی اس پر عمل کرو تو کم از کم ابھی جو ہے لا الہ الا اللہ پڑھ لو اور اخلاص کے ساتھ یاد صرف آپ کے رضا کے لیے میں پڑھتا ہوں عجب نہیں کہ اللہ تعالی تمام پوری زندگی کے گناہوں کو اس کی برکت سے معاف کر دے اور جگہ بھی کتنی مبارک در سے حدیث کا اور ایک دار العلوم میں اور ایک ماحول کتنا نورانی اس میں آدمی نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو کتنا اس کا اجر ہوگا اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے دوسری روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لعبد المؤمن عندی جزاء کوئی بھی میرا بندہ مؤمن بندہ کے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے کوئی اس کا ثواب نہیں ہے الا الجنہ یہ اس کی خبر ہے مگر اس کو وہ اس کا جواب شرط اور جواب شرط کہ اس کو جنت ملے گا کون سا وہ عمل ہے کہ عندی جزاء اذا قبضت صفیہ من الدنیا جب میں اس کی کوئی پیاری محبوب چیز کو قبض کر لیتا ہوں دنیا میں سے کوئی بھی چیز جو آپ کو پیاری ہو آپ کی ماں کا وفات ہو گیا باپ کی وفات ہو گئی بھائی بہن بیوی کے بچے کی آپ کا جوان چھوٹا سا بچہ کوئی بھی چیز جو آپ کو محبوب تھی وہ اللہ تعالی نے لے لی آپ کے پاس سے اور ثم احتسبہ وہ اس پر ثواب کی امید رکھے کہ میں صبر کروں گا اللہ تعالی مجھے اس پر ثواب عطا فرمائیں گے تو کیا ملے گا اس کے بدلے میں الا الجنہ جنت اس کو ملے گی ثم احتسبہ یہ ہے کہ وہ ہے اخلاص الا ابتغاء وجه اللہ یہ کام کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے تو اس کو اس کے بدلے میں جنت کام بھی اس نے اچھا کیا صبر کیا اور یہ بھی یاد رکھو کہ صبر کے تین قسمیں ہیں صبر علی الطاعہ کہ آدمی کو جب مثلا فجر کے ٹائم اس کا آنکھ کھل بھی گئی سب کچھ ہے لیکن وہ باہر ٹھنڈ ہے پانی گرم نہیں ہے پانی مشکل سے ملے گا نل میں پانی نہیں آ رہا ہے تو آدمی جو ہے وہ سستی کرتا ہے وہ سوچتا ہے کہ آج میں فجر بعد میں پڑھوں گا قضا کروں گا لیکن وہ صبر کرتا ہے اپنے بدن کے اوپر یہ جتنے تکالیف ہیں مجھے غسل کی بھی ضرورت ہے میں غسل کروں گا لیکن میں اپنی فجر کی نماز پڑھوں گا جماعت کے ساتھ پڑھوں گا تو یہ صبر علی الطاعہ صبر عن المعصیہ بہت تقاضا گناہ کرنے کو عمل بالید میسٹیوبیشن کے داعیہ جو ہے بہت سخت پیدا ہوا جوانوں میں زیادہ ہوتا ہے لیکن اللہ کی رضا کے لیے آدمی ہمت کرتا ہے اور وہ گناہ کا کام بالکل نہیں کرتا ہے تو یہ صبر عن المعصیہ اور صبر علی البلا جب کوئی مصیبت تکلیف پیش آئے آدمی اس پر صبر کرتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو غمگینی نہیں ہوتی وہ غمگین بھی ہوتا ہے اس کا دل بھی دکھتا ہے لیکن وہ کوئی غلط بات نہیں کہتا غلط سوچ نہیں کرتا ہے اللہ کے بارے میں تو یہ ہے جو یہ صبر کرتا ہے بعض لوگ ذرا نادانی سے کہ ہمیں صبر کی دعا نہیں کرنی چاہیے کیونکہ صبر کی دعا کرنا کا مطلب یہ ہے کہ ہم مصیبت مانگتے ہیں کہ مصیبت آئے اور پھر اس پر ہم صبر کریں گے لیکن ان تینوں قسمیں جہاں سے دعاؤں میں صبر کی تلقین کہ اللہ تعالی سے صبر کی دعا مانگو اور تم صابر بنو یہ پہلے دو قسم کے صبر ہے صبر علی الطاعہ اور صبر عن المعصیہ وہ تو ماننا ہی چاہے ہاں تکلیف مصیبت آدمی کبھی نہ مانگے اللہ تعالی سے خدا نخواستہ کوئی تکلیف مصیبت آئے تو عافیت ہی مانگتے رہے کوئی تکلیف مصیبت آئے تو اس وقت جو ہے وہ پھر صبر کرے تو یہ ہے کہ یہ دو روایتیں امام بخاری رحمت نے بیان کی کہ اس پر کہ آدمی نیک کام کرے اور اس میں یبتغی بہی وجہ اللہ یہ ہے اس میں اللہ کی رضا کے لیے یہ کا نیک کام کرے دنیا کو کا دکھاوا کے لیے نہیں اپنے نفس کو خوش کرنے کو نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے جی
باب ما يحضر من زهرة الدنيا والتنافس فيها وبه قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني اسماعيل بن ابراهيم ابن عقبة عن موسى بن عقبة قال ابن شهاب حدثني عروة بن الزبير أن مسور بن مخرمة أخبره أن أمر بن عوف وهو حليف بني عامر بن لؤي وكان شهد بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمية فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدومه فوافت صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انصرف تعرضوا له فتبسم حين رآه فقال أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة وأنه جاء بشيء قالوا أجل يا رسول الله قال فأبشروا وأمروا أما
يسروا
ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتلهيكم كما ألهتكم.
یہ دوسرا باب ہے جس کا عنوان ہے ان امور ما مصدریا کہ جن چیزوں سے آدمی بچے من زہرت دنیا دنیا کی خوبصورتی سے والتنافس فیہا اور دنیا کی چیزوں میں تنافس کرنا ٹو وائی وٹ ون اندر ایک سے دوسرے پر آگے بڑھنا کہ تمہارے پاس ایک گاڑی ہے ہمارے پاس دو گاڑیاں تمہارے پاس 2000 کا سیل فون ہے میں نے 4000 کا سیل فون خریدا تمہارے دو قلم ہیں تمہارے جیب میرے جیب میں 5 قلم ہیں یعنی آگے بڑھنا دنیا کی چیزوں میں اور زہرت دنیا سے بچنا چاہیے. دنیا کی خوبصورتی اور یہ ہے دنیا کی ٹیمپٹیشنز, آدمی دنیا کے ٹیمپٹیشنز, دنیا کی خوبصورتی سے آدمی بچے. یہ عنوان, یہ اس باب کا عنوان یہ ہے. اس کو پہلے سمجھو, حدیث کو بعد میں سمجھیں گے انشاءاللہ. پہلے عنوان کو سمجھو کہ آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ دنیا کی خوبصورتی سے آدمی بچے. یہ نہیں کہ آدمی خوبصورتی کو پسند کرے. آدمی آج کل ایک تو دنیا کی چیزوں میں خوبصورتی, مکان ایسے بنایا, گارڈن ایسے بناتے, گھر ایسے خریدتا ہے, اور آج دین کے اندر بھی کرتا بھی جب تک کہ وہ لمبا سلفی کرتا نہ ہو, یہاں اوپر بھی دو بٹن لگے ہوئے, کپڑا بھی شائننگ کپڑا ہو, تو پھر یہ سب خوبصورتی ہے دنیا کی چیزوں میں. اور قلم بھی ایک سیدھا سادہ قلم کافی ہے, کام چلتا ہے, لیکن جب تک کہ کوئی مہنگا قلم نہ ہو تو اپنی قیمت نہیں. اپنی قیمت دنیا کی چیزوں سے نہیں, اپنی قیمت اپنے اندر کی چیزوں سے ہوتی ہے. اگر دنیا کی چیزوں سے قیمت ہوتی تو آپ بنگلہ میں رہتے ہو, ڈبل سٹوری, ٹرپل سٹوری, اس میں ایک مکھی بھی رہتی ہے تو مکھی بھی فخر کرے کہ میں تو بنگلہ میں رہتی ہوں, اور میں جو ہوں مجھے یہاں نہ تو کوئی مینٹیننس کرنا پڑتا ہے, نہ واٹر لائٹ اکاؤنٹ کے پیسے ادا کرنے, نہ فون کا اکاؤنٹ, کچھ بھی نہیں, میں مفت میں رہتا ہوں. یہ لوگ سب میرے خادم ہیں جو یہاں, اور وہ اپنے آپ کو بڑے سیٹ سمجھتے ہیں, لیکن وہ سب خادم ہیں اور میری خدمت کرتے ہیں, اور میں فری میں رہتی ہوں, وہ یہ سب میری خدمت. تو چیزوں سے آدمی کی قیمت نہیں, اندر کا مایا, اندر کے صفات جو آدمی کے اندر, آدمی کی قیمت زیادہ اعمال سے بھی نہیں ہے, لیکن اندر کی قیمت, اندر کی چیز جو ہے ایمان ہے, یقین. آدمی اگر پوری زندگی نماز پڑھے لیکن ایمان نہیں ہے, ایمان کمزور ہے, تو پھر وہ اعمال سے کچھ بھی نہیں. اور اگر ایمان ہو مضبوط تو پھر ہر سب کچھ ہے. آدمی کے اندر تواضع ہو, آدمی کے اندر شکر ہو, یہ صفات جو ہے وہ ہے اندر کی چیزیں, اور وہ آدمی کو پیدا کرنا چاہے. اور یہ دنیا کی چیزیں جو دین کی شکل میں بھی, دینی لباس, اس میں بھی خوبصورتی آدمی پسند کرتا ہے, تو اس سے بچنا چاہے. جتنا آدمی البزازۃ من الایمان, آدمی جتنے سادگی سے رہے اس کے اندر اس کے لیے خیر اور عافیت ہے, اس کو فرصت ملتی ہے دین کا کام کرنے کو. جیسے کہ ایک مرتبہ دسترخوان پر کا عجیب چیزیں آئی, جیسے آج سیوریز بھی نئی قسم, ایک وہ زمانہ تھا کہ سیوریز صرف سموسا اور بھجیا تھے اور کچھ نہیں. آج تو پوچھنا پڑتا ہے کہ اس کو کیسے کھائے, وہ لوگ کو بتانا, اس کی ترکیب بتانے, بنانے کی ترکیب تو الگ, کھانے کی ترکیب بھی لوگ بیان کرتے ہیں کہ اس میں یہ ملا, اس کو ایسے کھاؤ, اس کو ایسے. تو عجیب چیز ہے. تو حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی دسترخوان پہ تھے, کسی نے پوچھا یہ کیا, تو حضرت جی نے فرمایا میں بتاؤں یہ کیا ہے, یہ عورتیں کے چونچلے ہیں, ان کے سب جو ان کے دل کے براز نکالتے ہیں, اور تم لوگ نے ان کو تلاوت میں نہیں لگایا, تم نے ان کو تسبیحات اور قرآن میں اور نماز میں نہیں لگایا, تو ان کے پاس فرصت ہی فرصت تو یہ چیزیں بنائے گی. تو یہ ہے کہ آدمی جب دنیا کی چیزوں میں پڑتا ہے, مفتی زین العابدین صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرمایا یہاں کے ساؤتھ افریقہ کے دسترخوان دیکھ کے کہ یہ دسترخوان جو ہے بغیر حرام میں مبتلا ہو کے یہ دسترخوان کبھی تیار نہیں ہو سکتا. آدمی کتنے حرام کا کام, کم سے کم حرام کا کام عورتیں بھی کماتی ہیں, عورتیں بھی دکانوں میں جاتی ہیں, وہ بھی کماتی ہے, دفتروں میں جاتی ہے اور کماتی ہے, پھر جا کے یہ دسترخوان تیار ہو سکتا ہے. اور کتنے غفلت نمازوں سے, ذکر سے, تو جا کے اگر آدمی سے سادگی سے رہے تو ایسے دسترخوان کبھی تیار نہیں ہو سکتا ہے. اگر آدمی زیادہ اہتمام کرے اپنی نمازوں کا, اپنی تلاوت کا, اور اس کو ٹائم پر کرنے کا, اور مشتبہ چیز سے بچے, تو ایسے دسترخوان کبھی تیار نہیں. لیکن ہم پکے دنیا دار بن گئے ہیں, تو ان چیزوں سے آدمی, یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرما رہے, ما یحذر من زہرت الدنیا. اور پھر یہ صرف یہ نہیں, ایک جگہ انہوں نے دیکھا کہ دعوت کوئی بزرگ ہی آئے, کوئی اور بھی آئے, تب بھی کوئی بزرگ آئے شادیوں میں, انہوں نے اپنے شادی میں ویڈنگ کارڈ ایسے چھپایا, تو اور یہاں لوکل چھپایا, تو ہم ویڈنگ کارڈ پاکستان میں چھپائیں گے. اور انہوں نے ون پے ون شیٹ کا ویڈنگ کارڈ چھپایا, ہم تو بک کے فارم میں ویڈنگ کارڈ چھپائیں گے, تنافس ایک دوسرے کے اوپر. وہ لوگوں نے 200 لوگ بلایا شادی میں, ہم 500 لوگ کو بلائیں گے. انہوں نے 2 کوز میل بنایا, ہم 5 کوز میل بنائیں گے. تو یہ ہے تنافس، ان سے بچنا چاہے. ما یحذر من ظہر الدنیا والتنافس فیہا، اور یہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور جب ہماری زندگیوں میں یہ عمل آئے گا پھر دوسروں خاندان والوں میں، ورنہ آدمی یہی کہتا ہے کہ سب کرتے ہیں ہم کیا ہے مجبور ہے، اگر ہم نہیں کریں گے تو لوگ ہمارے کے خلاف کیا کیا باتیں نہیں کریں، کہیں گے یہ آدمی کنجوس ہے، یہ آدمی بیکورڈ ہے، یہ آدمی فنیٹک ہے، یہ آدمی ایکسٹریمسٹ ہے. تو اس کی کوئی فکر اور پرواہ نہ کرے، جو دین کے احکامات ہیں اس پر آدمی عمل کرے، اور دل جمعی کے ساتھ اور پختگی کے ساتھ، پھر اللہ دوسروں کے دلوں کو بھی تمہاری طرف مائل کریں گے. اور اگر تم کمزور ہوئے، جب میں ہندوستان سے آیا اللہ نے دل میں ڈالا، جب میں ابھی پڑھتا تھا دیوبند میں، کہ پردہ کا اہتمام اس وقت شاید ساؤتھ افریقہ میں کوئی ایک عورت بھی ہو جو برقع پہنتی ہوتی، لیکن میرے دل میں اللہ نے ڈالا. میں نے اپنے ایک استاد ترمیزی شریف کے استاد مولانا فخر الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا کہ ہمارے یہاں تو پردہ کا کوئی رواج نہیں، میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی پردہ میں ہو، کہ تو کیسا ہوگا؟ تو کہاں یہ ایک اور بات الگ بات، لیکن انہوں نے بتایا کہ ان کو کچھ بھی پردہ کے متعلق مت کہو، اتنے ان سے پہلی رات محبت کرو، ان کی خدمت کرو کہ وہ یوں کہے جو بھی تم کہو میں اس کو کرنے کو تیار ہوں، پھر جا کے اس کو پردہ کام کی بات کہو. لیکن میرے دل میں تھا، میں نے وہاں سے وہ برقع خریدا بھی، اور وہاں بھی برقع کا رواج ہی تھا، حقیقت کچھ بھی نہیں، اور وہ بھی بہت ماڈرن قسم کا برقع. یہ پورا جو نقاب ہے وہ ایک ٹرائنگل شکل، کان سب دکھتے ہیں، اس میں جو بالیاں ہوتی ہے ایئر رنگس وہ سب دکھتے ہیں، اور صرف نی لینتھ ہوتا تھا، نیچے جو ازار ہوتی ہے اور ازار کے اوپر سب جو ڈیزائن اور سب جو ہوتا ہے وہ سب دکھتا تھا. بہرحال میں وہ لے آیا، اللہ ان کی والدہ کو جزا خیر دے، انہوں نے کہا اس کا نام برقع نہیں ہے، تو انہوں نے صحیح برقع سیا اور پھر اس ان کو پہنایا. تو یہ ہے کہ پھر میں نے تو گھر والے جتنے ہمارے گھر والے تھے بھائی وغیرہ وہ بہت ناراض ہوئے کہ ہمیں بھابھی سے پردہ کرنا چاہے، یہ کہاں تم نے دیکھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ہمارے گھر کے اندر تم یہاں یعنی سب کو الگ الگ کرتے ہو، ڈس یونائٹ کر رہے ہو کہ یہاں ہم سب مل کے ایک دسترخوان پر بیٹھ کے کھانا نہیں کھائیں گے، آپس میں ہنسی مذاق نہیں کریں گے. لیکن اللہ نے توفیق دی، میں مضبوط رہا، پھر الحمدللہ سب نے سب کی بیویاں وہ سب پردے میں آگے. تو آدمی کو پہلے خود مضبوط رہنا چاہے، اور محبت پیار سے اور حکمت سے، یہ نہیں کہ میں کوئی بڑا علامہ ہوں اور میں کوئی بڑا بزرگ ہوں اور یہ اور ان کو سب کو جہنمی قرار دو، نہیں، محبت پیار سے پھر اللہ ان چیزوں کو پیدا کرتے ہیں. تو یہ ہماری ہمارا گھر جو ہے، بیوی کے ساتھ سلوک جو ہے، شادیاں جو ہے، ہماری رہائش جو ہے، ان تمام چیزوں یہ عمل کے لیے امام بخاری نے بیان کیا، اور ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ عمل کے لیے، ہم پہلے عمل کریں. تو ان چیزوں سے آدمی کو بچنا چاہے. تو اس میں روایت لیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور راویوں میں عمر ابن عوف وهو حلیف بنی عامر ابن روم، یہ حلیف تھے، مطلب کہ ان سے معاہدہ کیا گیا، اتنے پیسے ادا کرو ہم تمہیں آزاد کر لیں گے. وکان شہید بدر، بدر کی لڑائی میں شریک بھی تھے. ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے خبر کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعث ابا عبید بن الجراح الى بحرین، حضرت عبید بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ کے بحرین کی طرف بھیجا. یاتی بھی جزیہ، وہاں کا جزیہ لے آئے. جزیہ کیا ہے؟ وہ ٹیکس ہے، اسلامی ٹیکس. وہ ایسا ہوتا تھا کہ جماعت جو جاتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرماتے تھے اسلام کی دعوت دینے کو، تو جس قبیلے سے ملتے تھے ان کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، وہ اگر قبول کرتے فبہا، اور پھر انہی میں سے کسی کو امیر بناتے. اسلام جو پھیلا دنیا میں وہ اسلام کا اسلامی ممالک پھیلانے کے لیے نہیں، وہ تو دین کو قائم کرنے کے لیے. یہ نہیں جیسے کہ دنیا میں کوئی ملک والے دوسرے ملک والے پر حملہ کرے تو وہ چاہتے کہ وہ ملک ہمارے ماتحت ہو اور ہم اس ملک کا نظام اب چلائیں گے. اسلام میں یہ بات نہیں، تم تمہارے ملک کو رکھو اپنے پاس، ہاں اتنا ہے کہ اللہ کے احکام کو جاری کرو، اور اس لیے ہم امیر مقرر کرتے ہیں جو اب اللہ کے احکامات کو جاری کریں گے. اگر وہ لوگ نے قبول نہیں کیا تو 3 روز تک ان کو مہلت دی جاتی, اور یہ 3 روز بھی کہ مسلمان وہی رہتے اور نماز پڑھتے آپس کا معاشرہ. وہ لوگ اسلام کو عملی طور پر, صرف لا الہ الا اللہ کی حقیقت نہیں, پورا اسلام عملی طور پر 3 روز تک دیکھے. اگر وہ نہیں قبول کرے پھر ہم آپ سے جہاد کریں گے, آپ سے لڑائی کریں گے. اگر ہم جیت گئے پھر آپ ہمارے ماتحت ہوں گے, اور پھر ہم یہاں آپ کے ملک میں صرف اسلام کو جاری کریں گے. آپ کے ملک لینے کو لیے کے لیے ہم نہیں آئے, ہم صرف اسلام کو آپ کے ملک میں جاری کریں گے. اور پھر تم لوگ یہ ہماری خدمت کے لیے جو ہم دیں گے, ہم آپ کی ضروریات کے کفیل بنیں گے, ہم آپ کی حفاظت کا انتظام کریں گے. یہ تمام انتظام اس کے لیے آپ کو جزیہ دینا پڑے گا. تو بحرین والوں نے اسلام قبول نہیں کیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ صلح کیا کہ وہ جزیہ ادا کریں. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح اهل البحرين, مصالحت کی اہل بحرین سے. اہل بحرین اس وقت اسلام قبول کرنے کو تیار نہیں ہوئے, انہوں نے کہا ہم اپنے مذہب پر رہیں گے, ٹھیک ہے تم حکومت کرو ہم جزیہ ادا کریں گے. وامر علیہ علی ابن حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ, اور علی ابن حضرمی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر امیر مقرر کیا, وہاں کا گورنر بنایا. فقدم ابو عبیدۃ بمال من بحرین, حضرت ابو عبیدۃ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ وہاں کا جزیہ جو اسلامی ٹیکس ہے, زکات نہیں, یہ جزیہ یہ الگ چیز ہے, وہ وہاں سے لے کے آئے. اور یہ سب سے زیادہ جو مسلمانوں کو ملا ایک غیر ملک سے وہ یہ موقع تھا, بہت سارا مال لے کے تشریف لے آئے. فسمعت الانصار بقدومه, انصار جو غریب تھے وہ یا نادار تھے, انہوں نے سنا کہ حضرت عبید بن الجراح بہت مال لے کے آئے ہوئے ہیں, اور یہ موقع ہے کیونکہ یہ تقسیم ہوگا مسلمانوں پر کہ ہمیں بھی حصہ ملے گا. انہوں نے سنا وافت صلاۃ الصبح مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو انہوں نے بھی فجر کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آن کے پڑھی. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اور بھی مساجد تھے, اور یہ صحابہ رضی اللہ تعالی اپنے اپنے مسجدوں میں نماز پڑھتے تھے. جب کوئی ایسا موقع ہوتا تو مسجد نبوی میں آتے, تو وہ اپنے اپنی مسجدوں میں, اپنے انصار کی مسجدوں میں نماز پڑھتے تھے. لیکن یہ دن جو ہے وہ فجر کے لیے یہاں آگے مسجد نبوی میں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی. فلما انصرف, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے, تعرضوا له, سامنے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کرنے کو. یہ بھی ہے کہ آدمی جب ملاقات کرتا ہے اس کی نیت کچھ اور ہوتی ہے. حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس میں بہت سختی کرتے, لوگ آتے تھے آپ پوچھتے تھے کہ آپ کیسے, آپ کا آنا ہوا, ایسے ملنے کو ہمارا آنا ہوا, بہت اچھا سلام کیا, کیفیت, خیر حال, خیر خیریت وغیرہ. پھر وہ کہتے ہمیں تعویذ چاہے, کہا کہ تم آئے تھے تعویذ لینے کو, تو پہلی مرتبہ کیوں نہیں کہا کہ ہم تعویذ لینے کو آئے, کیوں کہہ رہے ایسے ملنے کو آئے. تو آدمی جو بھی مقصد سے آتا ہے اس کو صاف کرنا چاہیے. بہت سے یہ چندے والے آتے ہیں, وہ ملتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم ہدیہ لے آپ کے لیے, اوور ٹو وہ ہدیہ بھی نہیں ہوتا ہے, رشوت ہوتا ہے, اور ہم صرف ملنے کو اور دعا کرنے کو. پھر اپنے لن ترانی لمبی چوری بات بیان کرتے کہ ہم اس کے لیے آئے, اس کے لیے آئے وغیرہ. تو آدمی کو جو اس کا مقصد ہوتا ہے اس کو بیان کرنا چاہیے. تو یہ لوگ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے, تعرضوا له, فتبسم حين رآهم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے سائیکالوجسٹ دنیا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو دیکھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ سمجھ گئے کہ آج انہوں نے کیوں فجر کی نماز یہاں آن کے پڑھی, اور کیوں مجھے آن کے ملے فوراً فجر کے بعد, آن سے میرے ساتھ مسافہ کیا, ملاقات کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے تو مسکرائے, اور یہ بھی مسکرانا محبت کا مسکرانا. یہ بھی دیکھو کہ دین کے پھیلانے میں اور دین کے سکھانے میں یہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق تھے. فقال أذنكم سمعتم بقلوب أبي عبيدة. ایسے میرا خیال ہے کہ تم لوگ نے سنا کہ ابو عبیدہ آئے ہوئے ہیں اور وہ یعنی سب مال وغیرہ, ایسے میرا خیال ہے اس لیے آپ لوگ آئے ہو آج اور فجر کی نماز یہاں میرے ساتھ بھی پڑھنے کو آئے. وَأَنَّهُ جَاءَ بِشَيْءٍ, اور وہ کچھ لے کے, شَيْءٍ عَظِيمٍ, کچھ بہت زیادہ مال لے کے آئے, اس لیے آپ لوگ تشریف لے آئے. قَالُوا اجل, انہوں نے بھی صاف یعنی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ, یہ وہ گروہ تھے جو ان کے دل میں تھا ان کے زبان پہ تھا, جو ان کے زبان پہ تھا وہی بات ان کے دل میں. آج ہم ملتے ہیں جسے ہاں بہت اچھا اتنے برسوں سے ملاقات, لیکن دل میں کہتے ہیں یہ جو یہ کیسے یہ آدمی بیچ میں آ گیا اور یہ کانٹا یہ میرے سامنے آ گیا, اور گھر پہ کوئی دستک دیتا ہے آپ آدمی کا دروازہ کو او بہت اچھا آپ آئے, اور دل میں یہ کہ یہ کوئی وقت تھا ملنے کو, یہ کیوں آئے اس وقت. تو صحابہ یہ منافقت ان میں نہیں تھی, جو دل میں بات تھی وہی بات. تو وہ صحابہ رضی اللہ نے فرمایا قول اجل یا رسول اللہ, ہاں صاف بات ہے ہم تو اس لیے آئے کہ یہ مال جو ابو عبید تم نے جراح لے کے آئے اور ہمیں بھی امید ہے کہ ہمیں بھی کچھ ملے گا اس لیے ہم آئے. قال فابشروا واملوا ما يسركم, تو تم خوشخبری حاصل کر, ان کو اطمینان دلایا. یہ ایسے ہی جیسے کہ یوسف علیہ السلام نے قیدیوں کو کہا کہ تمہارا کھانا آئے گا وغیرہ یہ ہوگا, پھر ان کو دعوت ان کو اطمینان دلایا, پھر ان کو اسلام کی دعوت دی, پھر خواب کی تعبیر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اطمینان دلایا, ہاں جو ابو عبید کو جگہ لے کے آئے وہ تو آپ لوگ کو ملے گا, آپ فکر نہ کرو, لیکن میری بات سنو, جو مجھے بات کہنی ہے اس کو غور سے سنو. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سوچوں گا میں آپ کو دوں گا یا نہیں تو ان کی فکر اسی میں رہتی, اور جو نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنی تھی وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. تو ان کو اطمینان دلایا جو تم لوگ امید لے کے آئے ہیں وہ انشاءاللہ وہ آپ کو ایسا ملے گا, صرف اتنا نہیں بلکہ جو جس سے آپ خوش ہو جاؤ اتنا آپ کو ملے گا. اب شروع و املو ما یسر رکو, امید رکھو ایسے اتنا میں دوں گا کہ تم لوگ خوش ہو جاؤ گے. پھر نصیحت کی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنی تھی اور وہ اہم بات ہے اس باب میں اور اس حدیث میں. فواللہ مل فقر اخشا علیکم, مجھے فقر کا خوف نہیں ہے تم پر کہ تم فقر و فاقہ تم قلت مال قلت طعام سے تم پریشان ہوں گے تکلیف میں ہوں گے کہ میری امت اس میں پھنسے گی اور وہ تکلیف میں ہوگی, اس کی مجھے فکر میری امت کے بارے میں نہیں ہے. ولیکن اخشا علیکم, جس چیز کی مجھے فکر ہے تم لوگ پر میری امت پر, ان تبسط علیکم الدنیا, کہ دنیا تم پر پھیلا دی جائے گی. کما بسطت علی من کان قبلکم, اور ایسے ہی جیسے کہ تم سے پہلے بنی اسرائیل جو تھے ایسے جیسے انہوں نے اللہ نے ان کو دنیا دی اور ان کے یعنی ان کو حکومت ان کے نبیوں کو داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کیسے حکومت حبلی ربی حبلی ملکل لا ينبغي لاحد من بعدی, کیسے حکومت اللہ نے عطا فرمائے. تو تم کو بھی اس وقت جو ہے پوری دنیا میں عیسائی کی ایک بھی حکومت نہیں ہے, صرف ویٹیکن سٹی ہے اور وہ ایک ملک نہیں ہے, وہ اٹلی کا ایک حصہ ہے, اور ہندو حکومت صرف ایک ہے دنیا میں اور وہ نیپال ہے, انڈیا بھی سیکولر اسٹیٹ ہے, باقی پوری دنیا کے اسٹیٹ جو ہے وہ سیکولر اسٹیٹ ہے. صرف 30 مملکت 30 حکومتیں ایسی ہے کہ وہ اپنے اسلامک ریپبلک کو کہتے ہیں, 30 گورنمنٹ جو ہے اگرچہ وہ اسلام کے مطابق نہیں چلتے لیکن ان کا کانسٹیٹیوشن بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے اور وہ کہتے کہ ہم اسلامی مملکت ہے اسلامی ملک ہے. 30 ایسے, تو سب سے زیادہ اس وقت ملک بھی دنیا میں صرف اسلامی ملک ہے اور باقی سب دنیا کے سیکولر اسٹیٹس ہیں. تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کی فکر نہیں ہے کہ تمہیں دنیا نہیں ملے گی, دنیا تو تمہیں ملے گی, مجھے تم پر فقر و فاقہ کی فکر نہیں ہے, مجھے تو یہ ہے کہ دنیا تم پر پھیلا دی جائے گی, اتنے تمہیں دنیا ملے گی جیسے تم سے پہلے لوگوں کو دنیا ملے. فتنافسوها کما تنافسوها, تو وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھے, دے وائڈ وٹ ون اندر, کہ مجھے زیادہ ملے دنیا کا تم بھی ایسے ہی کرو گے. اور یہ دنیا جو ہے یہ جیسے کہ پیشاب پاخانہ ہے, تو ایک آدمی کے پاس 10 بالتی پیشاب پاخانہ کی ہے, دوسرا آدمی آج مسلمان یہ کوشش کرتا ہے کہ میرے پاس 20 بالتی ہو پیشاب پاخانہ کی. دنیا کیا چیز ہے؟ پیشاب پاخانہ ہے اور کیا ہے. اور یہ آدمی جو ہے یہی کوشش کرتا ہے کہ اس کے پاس 2 دکانیں ہیں, یعنی 2 بالتی پیشاب کے اور پاخانہ کے, تو میرے پاس 3 بالتی ہو جائے. یہ دنیا کے وہ یہ حضور صلی اللہ علیہ فرمایا مجھے اس کی فکر ہے کہ میری امت جو ہے وہ ان پیشاب پاخانوں میں ایک دوسرے سے وہ تنافس کریں گے اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے, اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وَتُلْهِيكُمْ كَمَا أَلْهَتْهُمْ, یہ تمہیں ہلاک کر دیں گے جیسے بنی اسرائیل کو ہلاک کر دیا. دنیا کی چیزوں میں اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں یہ آدمی کو برباد کر دیتی ہے یہ چیز. اور آدمی جتنا زیادہ دنیا کی کوشش کرتا ہے اور زیادہ کمانے کے, پھر سب سے پہلے تو اپنے آپ کو برباد کرتا ہے. لَا تَكُونُ كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, وہ کھانا بھی کھاتا ہے تو بھی دنیا کی فکر, رات کو سوتا ہے اس کو نیند بھی نہیں آتی, خواب بھی دنیا ہی کی دیکھتا ہے, ہر وقت اس کو دنیا کے اندر. پھر بھائی بھائی کو قتل کرتا ہے, مرد بیوی کو قتل کرتا ہے, بیوی مرد کو قتل کرتی ہے صرف دنیا کے لیے, دنیا کے خاطر. یہ تو ہمارے سامنے بالکل سامنے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر متنبہ کیا کہ دیکھو تم دنیا کے تم مال کی فکر کرتے ہو, مجھے تو یہ فکر نہیں کہ تمہیں فقر و فاقہ آئے گا, مجھے تو یہ فکر ہے کہ تمہیں بہت زیادہ مال ملے گا, اور یہ مال کے اندر تم تنافس کرو گے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش, اور یہ چیز تمہیں برباد کر دیں گی. اور یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بیان کیا تاکہ ہم سبق لیں. آج اگر ہم بخاری پڑھنے والے پڑھانے والے اگر ہم بھی سبق نہ لے تو کون سبق لے گا؟ اگر ہم اس کو اپنی زندگی میں نہ لے آئے تو کون اس کو اپنی زندگی میں لے آئیں گے؟ اول مخاطب تو ہم ہیں. یہ حدیث کے اللہ تعالی نے یہ شرف عطا فرمائے ایک لقب اور ٹائٹل کے لیے نہیں کہ مولانا صاحب اور ہم فارغ ہو گئے اور ہم پڑھ چکے, تاکہ ہمارے اندر یہ عمل پیدا ہو جائے.
وهي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت, فمن صرف إلى المنبر فقال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم, وإني والله لأنظر إلى حوض الآن, وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض, وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها.
یہ روایت میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نکلے, فصلی علی اہل احد, احد کے جو شہید تھے ان پر نماز پڑھی, صلاته علی المیت, جیسے کہ میت پر نماز پڑھتے ہیں. یا تو اس کا مطلب یہ کہ حقیقی نماز ایسی پڑھتے جنازہ کی نماز, یا تو یہ ہے کہ دعا کی. صلات کا ایک مطلب جو ہے وہ دعا کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل احد کے لیے دعا کی. ثم انصرف الى المنبر, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر کی طرف تشریف لے گئے. فقال, اور پھر یہ حدیث بیان فرمائے, انی فرط لکم, میں آگے جانے والا ہوں تمہارے لیے, میں تمہارا آگے جانے والا, میں تمہارے آگے تمہارے امام ہوں, میں آگے جاتا ہوں, آخرت میں بھی میں آگے ہوں گا, تم میرے پیچھے ہوں گے. وانا شہید علیکم, اور میں تم پر گواہی دوں گا کہ تم میری امت ہو, اور گواہی مختلف جیسے کہ وضو کے پانی سے پہچانے جائیں گے اور چیزوں سے میں تمہارے لیے گواہی دوں گا قیامت کے دن. وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنظُرُ إِلَى حَوْضِ الْآنِ, اور اللہ کی قسم اس وقت میں اپنے حوض کو دیکھتا ہوں. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ جنت جو ہے وہ اس وقت موجود ہے, جہنم موجود ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض موجود ہے, اللہ تعالی نے دکھا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حوض کوثر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور قسم کھا کے فرمایا, وَاللَّهِ لَأَنظُرُ إِلَى حَوْضِ الْآنِ, وَإِنِّي قَدْ أُوتِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ, اور مجھے دی گئی دنیا کی خزائن کی چابیاں, خزائن ٹریجرز آف دنیا, دنیا کے جتنا خزینہ ہے وہ اللہ نے میرے ہاتھ میں دے دی. اور روایتوں میں آتا ہے مکہ شریف میں اللہ نے فرمایا اگر تم چاہو تو مکہ سے انگریز جو ہے نالیاں جو چلتی ہے اور پہاڑ مکہ شریف کے میں آپ کے لیے سونا بنا دوں اور جہاں آپ جائے وہ تمہارے ساتھ چلتی پھرتی رہے گی اور دین کے پھیلانے میں سبب کے طور پر آدمی کو پیسوں کی ضرورت ہے اور سب سے زیادہ دین کا پھیلانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ ضرورت لیکن دنیا پیدا کی گئے آپ کی وجہ سے نہ کہ دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی وجہ سے پیدا تو جو دنیا آپ کے صدقے میں وجود میں آئے تو وہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایک بڑی چیز بنائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا فرمایا یہ میرے رب ایک دن میں کھاؤں پیوں شکر ادا کرو ایک دن میں بھوکا رہو صبر کرو ایسے میری زندگی گزرے تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے خزائن کی چابیاں دی گئے یا یوں فرمایا او مفاتیح الارض دنیا کی چابیاں اور اس کی تشریح وہی جو پہلے حصہ ہے کہ دنیا کے خزانے کی چابیاں اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي اور اللہ کی قسم مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ تم شرک کرو گے میرے بعد مکہ شریف میں قیامت تک انشاءاللہ کوئی وہاں شرک نہیں کرے گا یہ شرک کی بات ختم ہو گئی وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مجھے فقر و فاقہ کا خوف نہیں ہے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے آپ پر شرک کا خوف نہیں ہے ولکنی اخاف علیکم ان تنافسوا فیہا لیکن مجھے یہ خوف ہے کہ تم ایک دوسرے سے تنافس کرو گے ایک دوسرے سے وائی کرو گے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے دنیا میں یہ مجھے فکر ہے تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یقین دلانے کو اور اس بات کو ماننے کے لیے فرمایا واللہ لانظر الی حوض الان میں اس وقت میرے حوض کو میں دیکھ رہا ہوں اور اس کو سب کہنے کے بعد پھر صحابہ کے دل بھی کھل گئے اور یقین بھی آ گیا اور پھر حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیا کہ مجھے تو دنیا کے خزائن کی چابیاں دی گئی لیکن یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے یہ ہے کہ مجھے یہ اس کی فکر ہے کہ دنیا کے پیچھے تم پڑو گے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے اور یہ چیز تم کو ہلاک کر دے گی تو دنیا کوئی بڑی چیز نہیں ہے اور اس میں بقدر ضرورت جو آگے روایت آگے کہ اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ میری امت کی روزی کفاف بنا کہ یعنی جتنا ان کے لیے کافی ہو جہاں بھی جائے وہ یہ نہیں اس کو ان کو یہ فکر کہ موت کے مجھے کہاں میں رکھو کیا کرو اور یہ بھی نہیں میں کہاں سے کھاؤں ہر وقت جو ہے جتنے ان کی ضرورت ہو اتنے ان کو ملتی رہے تو یہ ہے کہ وہ کافی ہے اور اس پر یقین ہونا چاہیے اور خصوصاً علماء حضرات کو اور بھی یقین دین کا کام ہم کرتے رہے دین کا کام کرے اللہ ہماری ضرورتوں کو پوری فرمائیں گے ہمیں یہ دنیا کے پیچھے ہمیں نہیں جانا چاہیے خلاصہ یہ ہے اور ہم جیسے دنیا والے ایک دوسرے کے وہ تنافس کرتے یہ ہمیں مولویوں کے لیے یہ قطعاً مناسب نہیں ہے ہم اپنا دین کا کام کریں جتنا ہو سکے جیسے ہو سکے دین کو پھیلانے کے لیے دین کو پڑھائیں مدرسوں میں دین کی تبلیغ کریں لوگوں کی اصلاح کریں اس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے اللہ ہمارے کفیل بنے گا اللہ قبول کرے